بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. محترم سامعين حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو عبارت آپ نے سماعت فرمائی ہے، اس میں در حقیقت ایک قول ذکر ہوا ہے جو کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور بالکل اسی جیسا قول جناب عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا بھی ہے، جو کتاب الایمان ابن ابی بطہ میں مذکور ہے. اب اس قول کا ترجمہ آپ سن لیجئے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: لا عذر لأحد فی ضلالۃ رکبہا حسبہا ہدا، کہ کسی شخص کے لیے کوئی عذر نہیں ہے جو گمراہی پر سوار ہو جائے اسے ہدایت سمجھتے ہوئے، کہ در حقیقت وہ گمراہی ہو اور وہ سمجھے کہ یہ ہدایت ہے اور اس پر سوار ہو جائے، یعنی اسے اختیار کر بیٹھے، گمراہی کو ہدایت سمجھتے ہوئے قبول کر لے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے، تو یہ شخص معذور نہیں ہے. ولا فی ہدن ترکہ حسبہ ضلالہ، اور نہ ہی وہ شخص معذور ہے جو ہدایت کو چھوڑ دے گمراہی سمجھتے ہوئے. فقد بینت الامور، اس کی علت یہ ہے کہ امور بیان کر دیے گئے ہیں، وثبتت الحجہ، اور حجت قائم ہو چکی ہے، وانقطع العذر، اور عذر ختم ہو چکا ہے، لہذا کوئی شخص اس بنا پر اپنے آپ کو معذور قرار نہیں دے سکتا. تو یہاں دو چیزیں ہیں کہ ایک شخص گمراہی کو قبول کر لے ہدایت سمجھتے ہوئے، یا ہدایت کو چھوڑ دے گمراہی سمجھتے ہوئے. اس میں عذر ختم ہو چکا ہے کیونکہ امور واضح ہیں. امور واضح کس طرح ہیں؟ یہ خود شریعت نے بتلایا ہے کہ امور واضح ہو چکے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے دین کو نور کہا ہے، لقد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے. تو نور سب کو نظر آتا ہے، جس کی آنکھیں ہوں اسے نور ضرور دکھائی دے گا. تو اس لحاظ سے حق واضح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ترکتکم عند البیضاء لیلہا ونہارہا سواء، میں تمہیں ایک روشن اور چمکدار راستے پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات اور دن برابر ہیں. یعنی جو راستہ میں دے کر جا رہا ہوں، چھوڑے جا رہا ہوں، اس راستے میں کوئی اندھیرا نہیں ہے، اور کوئی تاریکی اور ابہام نہیں ہے، بلکہ روشنی ہی روشنی ہے، چمک ہی چمک ہے، اور اتنا واضح یہ راستہ ہے کہ اس کی رات اور دن برابر ہیں۔ تو ان نصوص کے بعد حجت قائم ہو چکی، یعنی حق واضح ہے، اور پھر ایک اہم بات یہ کہ امام بربہاری رحمہ اللہ نے چونکہ یہ کتاب عقیدے کے موضوع پر لکھی ہے، تو یہ قول جو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے وہ عقیدے کے سیاق میں ہے، ہمارا عقیدہ بالکل واضح ہے، اور جو لوگ اس عقیدے کے منفی یا منافی کوئی چیز اپناتے ہیں تو وہ قطعاً معذور قرار نہیں دیے جا سکتے، کیونکہ ہمارا عقیدہ واضح ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص شرک کرے اور اللہ رب العزت کے افعال میں یا اس کے صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرا لے، اور وہ سمجھے کہ اگر میں یہ کام غلط کر رہا ہوں تو معذور ہوں، تو اس کا یہ فہم قطعاً باطل ہے اور ناقابل قبول ہے، کیونکہ عقیدہ واضح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ہو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ ان سارے امور میں جو اللہ رب العزت کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کی ذات و صفات اور اس کی اسماع سے متعلق ہیں، اللہ رب العزت ان سارے امور میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی معاون نہیں، کوئی ساتھی اور مددگار نہیں، تو یہ مسئلہ عقیدے کا بالکل واضح ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جس کی معرفت کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو، تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ کہ کوئی معبود نہیں مگر ایک اللہ، جو معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں، اور اللہ رب العزت ہی معبود حق ہے۔ تو یہ کلمہ جس کو پڑھ کر اسلام کے دائرے میں لوگ داخل ہوتے ہیں، اس کلمے کی دلالت بھی بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی معبود حق ہے، اور باقی جو معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں سب کے سب باطل ہیں اور جھوٹے ہیں۔ تو یہاں بھی عقیدے کا مسئلہ بالکل واضح ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بناتا ہے، یا اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ اکیلا معبود حق نہیں ہے، فلاں فلاں بھی شریک ہے، تو نمبر ایک وہ اس کلمے کا منکر ہے، نمبر دو عقیدے سے متعلق اس قسم کے سارے نصوص کا منکر ہے، اور نمبر تین اس کی جو حجت ہے اس پر قائم ہو چکی، کیونکہ عقیدہ واضح ہے، اور اگر وہ اپنے آپ کو معذور قرار دیتا ہے تو اس کا عذر قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ بالکل واضح ہے، اور دین اسلام میں سب سے اہم مسئلہ عقیدہ ہی ہے جو کہ بالکل واضح ہے، تو اس میں کسی کا عذر قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت انسانوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ میں یہ بتاؤں کہ عقیدہ اتنا واضح ہونے کے باوجود کچھ لوگوں پر واضح کیوں نہیں ہوتا، اور وہ ان واضح امور کو کیوں نہیں سمجھ پاتے، اور کچھ لوگ کیوں سمجھ لیتے ہیں، اس میں فرق کیا ہے؟ جو لوگ سمجھ لیتے ہیں، عقیدے کے وضوح کو پہچانتے ہیں اور صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق ان کو میسر ہے، تو یہ در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اس راہ پر قائم ہیں جو اللہ پاک نے پیش کیا ہے، اور وہ ہے وحی الہی پر قائم رہنا، اس طریقے سے جو طریقہ سلف صالحین کا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی ہی کو حق کا میزان اور معیار قرار دیا ہے. فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم وانه لذکر لک ولقومک وسوف تسالون, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اسے مضبوطی سے تھام لیجئے, بلا شبہ یہی صراط مستقیم ہے. تو صراط مستقیم کا عطا ہونا اور اس پر قائم رہنا یہ کس نتیجے میں ہے؟ فاستمسک کے نتیجے میں, کہ تھام لو اللہ کی وحی کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں فرمائی تھی کہ ترکت فیکم امرینی لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی, کہ تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, جب تک انہیں تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے, ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں بھی اس بات کی ضمانت موجود ہے کہ جو کتاب و سنت کو تھامنے والے ہیں وہ کبھی گمراہ نہ ہوں گے, اور ان کے سامنے عقیدہ اور سارے مسائل بالکل روشن جلی اور واضح ہوں گے, اور بالکل ان کے فہم میں وہ چیزیں آئیں گی کیونکہ ان کی اساس درست ہے اور وہ کتاب و سنت ہے. تو ایسے لوگوں پر اعتقادی امور بالکل واضح ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں پر واضح نہیں ہوتے. وہ کون لوگوں اور کیوں نہیں واضح ہوتے؟ اللہ پاک کا فرمان ہے, بمن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین, کہ جو اللہ کے ذکر سے یعنی قرآن و حدیث سے, اللہ کی وحی سے اعراض کرتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں, ان پر ہم ایک شیطان مقرر کر دیں گے, وہ شیطان ان کا دوست بن جائے گا. تو شیطان کا مقرر ہونا اس بنا پر ہے کہ انہوں نے اللہ کی وحی سے منہ پھیرا, اعراض کر لیا, تو شیطان ان کے دوست بن جائیں گے. پھر دوست بن کر وہ کیا کریں گے؟ وَإِنَّهُمْ لَيُصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, وہ ان کو سیدھے راستے سے روکیں گے اور دور کریں گے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, اور وہ سمجھیں گے کہ ہم ہدایت پر ہیں, وہ سمجھیں گے ہم درست ہیں. اور یہاں پر اسی سمجھ کا ہی ذکر ہے کہ جو شخص ضلالت کو قبول کر لے ہدایت سمجھتے ہوئے, یا ہدایت کو چھوڑ دے گمراہی سمجھتے ہوئے, تو یہ سارا معاملہ اس کے سمجھ کا ہی ہے. تو ایسے شخص کا عذر ختم ہو چکا ہے. تو یہ سمجھ میں غلطی کہاں سے آئی؟ در حقیقت اس کے بہت سے محرکات ہو سکتے ہیں, لیکن سب سے بڑا محرک یہ ہے کہ شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے. اور شیطان دوست کب بنتا ہے؟ جب ایک شخص ذکر الرحمن سے اعراض کر لے اور اللہ کی وحی سے منہ پھیر لے. اللہ پاک کا فرمان ہے, قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا, کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے, کیا ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ گھاٹے والا اور خسارے والا انسان کون ہے عمل کرنے کے باوجود؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی ہر کوشش, ہر عمل ضائع ہو رہا تھا, برباد ہو رہا تھا, اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. تو معاملہ ان کی سمجھ کیا ہے؟ ان کی سمجھ کی اساس درست نہیں تھی, اور اساس کے درست نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے وحی الہی سے اعراض کر لیا. اور علم کہاں سے لیا؟ اپنے فہم سے, اپنے جیسوں سے, یا ایسے لوگوں سے جو علم کے دعوے دار ہیں لیکن صحیح منہج پر وہ قائم نہیں تھے, یا انہوں نے علم لیا محض کتابوں سے. محض کتابوں سے علم نہیں آتا, علم علماء ربانیین سے آتا ہے, مشائخ سے آتا ہے جن کے سینے اللہ رب العزت کی وحی سے منور اور مزین ہوں. تو یہ ایک نور جو ان کے سینوں میں آتا ہے, جب ان کے پاس جائیں گے تو وہ نور منتقل ہوگا آپ کے سینوں تک. اس صحیح فہم کے ساتھ جو قرنم بعد قرنن منتقل ہو رہا ہے، کیونکہ حق کی جو شناخت ہے وہ اسی نقطے پر مرکوز ہے کہ یہ وحی الہی کا نام ہے، اور وحی الہی کا فہم بھی اپنا نہیں بلکہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کا فہم، اور یہ فہم علماء راسخین سے آتا ہے، ان کی صحبت اور ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھنا، اور یہ ایک مبارک منہج ہے جو سلف صالحین کے قوال سے ملتا ہے۔ امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس بات کی بڑی اہمیت دیا کرتے تھے کہ علماء کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھنا چاہیے اور ان سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انتقال کے وقت رو رہے تھے، کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں، تو جواب دیا کہ موت آنے والی ہے اور موت کی وجہ سے میری تین چیزیں چھوٹ جائیں گی اور میں تین چیزوں سے محروم ہو جاؤں گا۔ ایک، ظما الحواجر، شدید ترین گرمی کی پیاس، یعنی شدت کی گرمی میں روزہ رکھنا، جب شدید پیاس لگتی ہے اور پھر دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ ساری پیاس اللہ رب العزت کی رضا کے لیے برداشت کر رہے ہیں، تو پھر دل بڑا مطمئن اور مسرور ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو شدت کی دوپہر کی پیاس چھوٹ جائے گی، اور دوسرا والقیام فی لیال الشتاء، سردیوں کی راتوں کا قیام جو بڑا کٹھن ہوتا ہے، شدت کی سردی پڑ رہی ہو اور بستر نرم اور گرم ہے اور نیند کا غلبہ ہے، تو ان سب چیزوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بستر کو چھوڑ دینا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اور پھر سردی میں کھڑے ہو جانا تہجد کے لیے، قیام اللیل کے لیے، تکلیف دہ امر تو ہے مگر یہ سوچ کر کہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، دل بہت ہی مطمئن اور مسرور ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا، وہ اعمال الرکب الی مجالس الذکر، کہ علماء کے پاس جانا، ان کی صحبت اختیار کرنا اور ان سے علم حاصل کرنا، یہ مجھ سے چھوٹ جائے گا اس موت کی وجہ سے۔ اور اس کی بڑی ہی لذت ہے کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلے اور ایک قلم اس کی جیب میں ہے، قرطاس اس کی جیب میں ہے، تاکہ علماء سے علم حاصل کرے، اللہ کی وحی کا علم اس کو لکھے، نوٹ کرے، یاد کرے، اس پر عمل کرے۔ یقیناً یہ بڑی ہی سعادت اور عظمت کا کام ہے۔ تو اس موت سے علماء کی مجالس مجھ سے چھوٹ جائیں گے۔ سفیان بن سعید الثوری کا قول ہے کہ لو کان الفقیہ علی راس جبل لکانہ والجماع، کہ ایک عالم اگر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو تو وہی جماعت ہے، ضروری ہے کہ ہر روز اس کے پاس جاؤ۔ پہاڑ پہ چڑھنا مشکل ہے، اترنا مشکل ہے، لیکن اس مشکل کو برداشت کرو اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے دین کے فہم کے لیے۔ تو یہ راستہ ہے علماء کا کہ ان کی صحبت اختیار کر کے وہ نور جو ان کے سینوں میں ہے اس نور کو حاصل کیا جائے۔ تو یہ نور ایک سینے سے نکلتا ہے اور دوسرے سینے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور اسی میں دین کی بقا ہے، اور یہی منہج سلف صالحین ہے۔ تو ایسے لوگ یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں اور وہ حق کا فہم رکھتے ہیں صحیح طریق سے، لیکن جو لوگ اپنی مرضی سے پڑھتے اور سمجھتے ہیں، علماء کی شاگردی اختیار نہیں کرتے، کتابیں لے لیتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں اور مرضی کا سمجھتے ہیں، وہ لوگ کبھی صحیح منہج کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اور یہ بات محدثین کے ہاں بہت زیادہ طعن اور جرح کا سبب تھی۔ امام زہبی رحمہ اللہ نے میزان الاعتدال میں کچھ ایسے راویوں پر جرح کی ہے یہ کہہ کر کہ لیس لہ شیخ، کہ اس کا کوئی شیخ نہیں تھا، یعنی یہ شیخ کا نہ ہونا یہ قسم کی جرح ہے۔ और इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह उलमाए ताबईन में से इमाम मालिक के उस्ताद हैं, फरमाया करते थे कि कान हादल इल्म अज़ीज़न हत्ता दखल फिल कुतुब, फ़ैज़ा दखल फिल कुतुबी दखल फी गैर अहली, कि ये इल्म बहुत ही मोहतरम था, इल्म हदीस बहुत ही मोहतरम था जब तक ये उलमा के सीनों में था, और एक सीने से दूसरे सीने तक मुंतकिल हो रहा था एक नूर, उस वक्त तक बहुत ही मोहतरम था। हत्ता दखल फिल कुतुब, हत्ता कि ये इल्म किताबों में आ गया, फ़दखल फी गैर अहले ही, तो बहुत से गैर अहल लोगों ने, ना अहल लोगों ने किताबें ख़रीद ली और ख़ुद पढ़ना शुरू कर दिया और ख़ुद ही समझना शुरू कर दिया, और यूँ रफ्ता रफ्ता इस इल्म की जो असल शान थी वो तनज़ुल की तरफ जाने लगी, और इसका जो एहतराम और एक मकाम और हैबत था वो ख़त्म होने लगी। तो यकीनन ऐसे लोगों की हुज्जत कतअन काबिल कबूल नहीं है जो हुसूल इल्म के लिए मनहज उलमा इख्तियार नहीं करते, बल्कि उससे यकसर कट कर अपनी मर्ज़ी का रास्ता चुन लेते हैं। तो मीर उमर का ये कौल कि एक शख्स हिदायत को छोड़ दे गुमराही समझते हुए, या गुमराही को कबूल कर ले हिदायत समझते हुए, तो उसका उज़र कतन काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि एतकादी उमूर सारे रोशन जली और वादे हैं, तो उसमें कोई उज़र हो ही नहीं सकता। हाँ अलबत्ता बाद उमूर इज्तिहादी होते हैं, उसमें आप भी इज्तिहाद कर सकते हैं, मैं भी इज्तिहाद कर सकता हूँ, तो वहाँ इज्तिहाद में गलती हो सकती है और वहाँ बंदा मादूर हो सकता है, क्योंकि रसूलुल्लाह अज़म का फरमान है अलमुज्तहद युख्ती व युसीब, कि कोई भी इज्तिहाद करने वाला दुरुस्त भी कह सकता है और गलत भी कह सकता है। इज़ इज्तहद फअसाब फलहु अजरानी व इज़ इज्तहद फअख्ता फलहु अजरुन वाहिदुन, एक मुज्तहिद अगर इज्तिहाद करे और दुरुस्त इज्तिहाद कर ले तो उसको दो अजर मिलेंगे, एक इज्तिहाद और कोशिश का और दूसरा दुरुस्त इज्तिहाद करने का, और एक मुज्तहिद अगर इज्तिहाद करे लेकिन गलती कर जाए तो उसको एक अजर मिलेगा, उसने कोशिश की। तो ये शख्स बिल्कुल इस नस कतई से वादे हो रहा है कि मादूर है, और जो एतकादी मसाइल हैं वो इज्तिहाद या क्यास या अशबाह नज़ायर से साबित नहीं होते, एतकादी मसाइल बिल्कुल कतई और सरी नस से साबित होते हैं, वहाँ किसी किस्म की तावील की गुंजाइश नहीं होती। ये मसाइल एतकादी बिल्कुल तावील से बालातर होते हैं और बिल्कुल खुले हकायक होते हैं। आप जितने भी एतकादी मसाइल हैं उनकी नुसूस आप देख लें, इसलिए मुहद्दिसीन ने बिल्कुल बंदे टिके जुमलों में उन मसाइल को बयान किया है, जैसे अलजन्नत हक, जन्नत हक है, जहन्नम हक है, और मीज़ान हक है, पूरे सरात हक है, क़्यामत हक है, यानी कोई इसमें शक व शुबा नहीं, ये इतकादी मसाइल बिल्कुल वाज हैं और सरिया दिल्ला से ये साबित है, इसमें अब ना किसी तावील की गुंजाइश है ज़रूरत है और ना ही किसी इज्तिहाद की ज़रूरत है, और ना ही इन उमूर के फहम के लिए किसी अशबाह नज़ायर की मिसाल की ज़रूरत है। ये मसाइल बिल्कुल वाज़े हैं और हमारी शरीयत में अकीदा बिल्कुल वाज़े है, बाकी उमूर भी वाज़े हैं, अलबत्त कहीं कहीं एक इंसान अपने फहम में गलती कर सकता है और कहीं कहीं इज्तिहाद की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ मुख्तलिफ अक़वाल आ सकते हैं, लेकिन इज्तिहादी उमूर में क्योंकि बिल्कुल सारे उमूर वाज़े हैं तो इसमें किसी किस्म का इश्काल नहीं और ना कोई शक व शुबा होना चाहिए। लिहाजा इन उमूर में अगर कोई शख्स को उज़्र पेश करता है तो उसका वो उज़्र काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि फ़क़त बुय्यिनत अल-उमूर, सारे उमूर बयान कर दिए गए हैं, बसबतत अल-हुज्जा, और हुज्जत साबित हो चुकी है, वनक़ता अल-उज़्र, और उज़्र ख़त्म हो चुका है, लिहाजा यहाँ कोई उज़्र काबिल कबूल नहीं होगा। आगे इमाम बरबहारी फरमाते हैं वज़ालिका अन्न सुन्नत वल जमाअ क़द अहकम अमर अद-दीन कुल्लहु वतबय्यना लिन्नास फ़अल अन्नास अल-इत्तिबाअ। ये वज़ालिका ये कलमा तालील है, یعنی پچھلی بات کی علت بیان ہو رہی ہے، اور یہ علت جناب عمر بن خطاب کے قول کی نہیں، بلکہ اس سے قبل جو امام بربہاری نے ایک مسئلہ ذکر کیا کہ والاساس الذي تبنى عليه الجماعه هم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورحمهم اللہ اجمعین وهم اهل السنه والجماعه فمن لم ياخذ عنهم فقد ضل وابتدع، کہ صحابہ کرام اس دین کے فہم کی اساس ہیں، اور جو علم صحابہ سے نہیں لے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور بدعت میں داخل ہو جائے گا، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو اس کی یہ علت ہے، وذلك ان السنت والجماعه قد احکم امر الدین کلہ، کہ سنت اور جماعت نے دین کے سارے امور کو، سارے مسائل کو بڑی پختگی سے بیان کر دی ہے۔ سنت سے مراد کیا ہے؟ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی افعال مبارکہ، آپ کی اقوال مبارکہ، آپ کی احادیث، اور جماعت سے مراد صحابہ کرام کی جماعت۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی سنت نے اور صحابہ کرام کی جماعت نے پورے دین کو بڑی صراحت اور وضاحت سے بیان کر دیا، اور کہیں کوئی تشنگی باقی نہیں ہے۔ بتبین للناس، اور لوگوں کے لیے حق واضح ہو چکا ہے، فعل الناس الاتباع، اب لوگوں کا کام یہ کہ وہ اتباع کریں، یعنی دین بن چکا ہے تم اس کی اتباع کرتے جاؤ، اور دین واضح ہو چکا ہے ان دو بنیادوں پر، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، دوسرا صحابہ کے نام کا اجتماع۔ اللہ پاک کا فرمان ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو، مل کر، تفرق کے ساتھ نہیں، فرقہ اور افتراق کے ساتھ نہیں۔ اور صحابہ نے پوری طرح عمل کیا۔ تو یہاں بھی دو باتیں، ایک حبل اللہ، دوسرا جميع۔ حبل اللہ اللہ کی وحی ہے جو قرآن و حدیث ہے، اور جميع صحابہ کی جماعت، انہوں نے مل کر کسی تفرق کے بغیر اللہ کی رسی کو تھاما تھا۔ لہذا دونوں باتیں یہاں جو مطلوب تھیں وہ بیان ہو چکی، کہ حبد اللہ کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ، صحابہ نے تھاما، ان کے تھامنے میں اجتماعیت بھی تھی، اور صحیح جو فہم حق تھا وہ بھی تھا۔ تو پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وحی الہی نے امور کو واضح کر دیا ہے، اور صحابہ کے عمل نے اس کو اور آشکارا کر دیا ہے، اور ان کے فہم نے اس کو اور آشکارا کر دیا ہے۔ لہذا اب ہمارا دین بالکل مضبوطی کے ساتھ، صراحت اور وضاحت کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، حق واضح ہو چکا ہے، فعل الناس اتباع، لوگوں پر اتباع کرنا فرض ہے، وہ اتباع کرتے رہیں۔ دو لفظ ہیں، ایک اتباع اور ایک ابتداع۔ اتباع کا معنی پیروی، ابتداع کا معنی پیروی کو چھوڑ کر خود نئے امور بنانا اور نیا دین بنانا، نئی شریعت بنانا۔ تو ہمارا کام اتباع ہے، کیونکہ سنت اور جماعت نے حق واضح کر دیا ہے، اور بالکل صراحت کے ساتھ حق ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اس کی اتباع کرتے رہیں، ابتداء نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات اس موقع پر ارشاد فرمائی تھی، جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا جو بہت ہی بلیغ تھا، جس کو سن کر صحابہ رو پڑے۔ تو کسی کہنے والے نے کہہ دیا کہ لگتا ہے آپ کا آخری خطبہ ہے، اگر میں تصور کر لیں کہ آپ کا آخری وقت آ چکا ہے، اور آپ سے تقاضا کریں کہ ہمیں کوئی پیغام آخری دے دیجئے، وصیت فرما دیجئے، جس کو ہم لازم پکڑ لیں تو ہمیشہ حق پر قائم رہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لوگوں کی ہدایت کے حریص تھے، اپنی وصیت آپ بیان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور آمادہ ہو گئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، میری وصیت چار چیزیں ہیں، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی اللہ کی وصیت کرتا ہوں، تقوی کی، پرہیزگاری کی، ورع کی، اللہ کے خوف اور خشیت کی، اور دوسرا بسمع وطاعت، ولو امر علیکم عبد حبشی، تمہارا امیر خواہ حبشہ کا غلام ہی کیوں نہ ہو، اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو، تاکہ امت کا معاملہ مجتمع رہے، فتنے نہ ہوں، افتراق نہ ہو۔ اور تیسری بات یہ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَصَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعُضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، کہ میرے بعد تم بڑے فتنے دیکھو گے، اختلافات دیکھو گے، اس وقت تم پر فرض ہے کہ ہر چیز کو چھوڑ کر میری سنت کے ساتھ چمٹ جانا، اور اگر کوئی چیز میری سنت میں نہ ملے، خلفاء راشدین کی سنت ہے، اسے تم لازم پکڑ دینا. اور آگے فرمایا کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, کہ نئے نئے جو امور ہیں ان سے بچنا, کیونکہ ہر نیا امر بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے. تو یہ معاملہ بڑا اہم ہے جو امام برماری فرما رہے ہیں کہ چونکہ حق واضح ہو چکا ہے, سنت رسول بھی موجود ہے, اور صحابہ کا عمل, ان کا منہج, ان کا عقیدہ ہمارے سامنے موجود ہے, تو پھر امور سب واضح ہیں, ہم ان کی اتباع کریں. اور یہی بات پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تھی جب آپ نے 73 فرقوں کا حوالہ دیا اور فرمایا کہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. پوچھا گیا وہ ایک کون ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جماعت ہیں, جو یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ قائم ہیں. تو صحابہ کے منہج کی بڑی عظمت اور بڑی ہیبت اور وقار ہے. تو اس منہج سے, اس اجتماعیت سے حق واضح ہو چکا ہے, اور پیارے پیغمبر محمد اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کی وحی نے سارے مسائل بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کر دیے ہیں. تو ہمارا کام اتباع کرنا ہے, ابتدا نہیں. ابتدا یعنی نئے نئے طریقے خود بنانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں ہیں, ایک یہ کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, کہ جو شخص کو ایسا عمل کرے جس پہ ہمارا امر نہیں, ہماری مہر نہیں ہے, وہ مردود ہے. دوسرا یہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, کہ جس شخص نے کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا جو اس دین میں سے نہیں ہے, قرآن و حدیث میں سے نہیں ہے, تو وہ مردود ہے. تو یہ دونوں چیزیں مردود ہیں, ایک نیا طریقہ ایجاد کرنا, دوسرا کسی نئی چیز پر عمل کرنا, دونوں مردود ہیں. اور قابل قبول کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور منہج صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حق واضح ہے, خاص طور پہ اعتقادی مسائل. اس میں اگر کوئی شخص اپنے فہم سے نہ حق کو حق سمجھتا ہے, یا حق کو نہ حق سمجھتا ہے, اور نہ حق کو حق سمجھ کر قبول کر لیتا ہے, یا حق کو نہ حق سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے, تو اس کا کوئی عذر عند اللہ قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ اعتقادی امور بالکل واضح ہیں. اس کے فہم کی غلطی ہے, اس کے طریقہ کار کی غلطی ہے, اور اس کے منہج کی غلطی ہے. منہج کیا ہونا چاہیے؟ وحی الہی کے ساتھ پوری وفاداری, اور اس کا فہم سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں, علماء ربانیین سے رابطہ, ان کی صحبت, ان سے تعلم علم, اور اس نور کو ان سے حاصل کرنا, یہ صحیح راستے ہیں. تو حق واضح ہے, اعتقادی امور خاص طور پہ واضح ہیں, اور سنت اور جماعت نے ہر چیز کو آشکارا کر دیا ہے. لہذا ہمارا کام اتباع کرنا ہے, نہ کہ نئے نئے امور ایجاد کر کے ان میں داخل ہو کر گمراہی کو مول لے لینا. کیونکہ سنت رسول جب واضح ہے تو فما ذا بعد الحق الا الضلال, جب حق واضح ہو جائے تو اس کے بعد باقی جو کچھ بھی ہے وہ گمراہی ہے. تو وحی الہی موجود ہے, قرآن و حدیث موجود ہے, صحابہ کا منہج موجود ہے, ان کا عمل موجود ہے, اور یہ سب حق ہے, اور حق کے بعد باقی جو کچھ ہے وہ ضلالت ہے. اللہ پاک ہمیں تمسک بالحق کی توفیق عطا فرما دے, حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے, اور ابتداء کا راستہ, بدعت کا راستہ, اور سنت کی مخالفت کا راستہ جو کہ فتنہ ہے اور عذاب علیم کا ذریعہ اور باعث ہے, اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.